لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے صاحب
اعلیٰ. دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
مرزا دیکھنے والوں کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف
www.mehboobeilahi.com
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بزرگان محترم, برادران عزیز, سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے اور اس سورت میں جو حصہ اس وقت ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا وہ بھی اور آج کا جو درس ہے وہ بھی, قرآن پاک کی عظمت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں یہ درس ہے اور یہ آیات ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن پڑھتے ہو, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان, وہ کافر جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, آخرت پر ایمان نہیں لاتے, ان کے درمیان میں ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. واقعی عجیب بات ہے کہ اللہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, اللہ اور اللہ کے کفار کے اور انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ حائل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا. عجیب بات قرآن کریم نے بیان فرمائی, فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے حجاب مستورا, ایک پردہ بیچ میں حائل کر دیتے ہیں. وہ پردہ کیا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنتن، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اکنتن ایک غلاف، ایک پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ اس اللہ کے حکم کو سمجھ لیں، اللہ کے حکم کو سمجھنے سے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. کان میں بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی رکاوٹ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کے حلق سے بات اترتی نہیں ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کریم میں، تنہا ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ولو علی ادبارہم نفورا، تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو کفر کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، وہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. میں نے جیسا پہلے بھی بار بار عرض کیا تھا کہ یہ ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو ہم لوگوں کا اندازہ نہیں ہم کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک مسلمان معاشرے میں اور مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا فرمایا. ورنہ بن کفار کا جو حال اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، پرانی بات میں پرانا بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ پردہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے کانوں میں بوجھ آتا ہے، وہ کان ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ بظاہر تو آواز سن رہے ہیں وہ، لیکن اس کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دل کی بات کی حقانیت تک نہیں پہنچ رہے. اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر، ایک اللہ کا ذکر ان کے سامنے جب کیا جاتا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سننا ان کو گوارا نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں، میں سب سے زیادہ حیران ان لوگوں کو دیکھ کر ہوتا ہوں، اور میرے خیال میں ہر عقل مند اور ہر ذی شعور ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوگا کہ جن لوگوں، جو لوگ آسمانوں پہ تحقیقات کر رہے ہیں، خلاؤں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ انسان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا انسان کے جسم ایک کارخانہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک ایک عضو جو بنایا، ایک ایک عضو، ایک ایک پور انسان کا جو بنایا، وہ ایک ایسا کارخانہ ہے کہ اس کا متبادل ہی کوئی نہیں. انسان کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، وہ ایک جہان ہے. انسان کے جسم میں طرح طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، وہ ایک جہان ہے. ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا سول ہسپتال کے جو وارڈ ہے، جو کہ اس کا ہے کڈنی کا جو وارڈ، وہاں کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ بڑے پاکستان کے بہت مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ہی مفتی رفیع عثمانی صاحب سے عرض کیا تھا کہ آپ آئیں، اور اعضاء انسانی کی پیوند کاری کے مسئلے پر وہ گفتگو کرنا چاہتے تھے. تو خیر ان کا وارڈ کا بھی معائنہ کرنا تھا. دیکھا انہوں نے، بتایا کہ دیکھیں جی یہ گردہ ہے، کہنے کو اتنا سا گردہ ہے، چھوٹا سا. کہتے ہیں اس گردے کے اندر اتنی رگیں ہیں کہ ان رگوں کو اگر آپ زمین پر پھیلائیں اور ایک دوسرے سے جوڑیں تو کراچی سے حیدرآباد کے آنے جانے کا چکر لگا لیں، اتنے سے گردے کے اندر. کہتے ہیں کہ ہم ڈائلیسس، جب خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا گردہ فیل ہوتا ہے، ڈائلیسس کرتے ہیں، خون کے اندر سے یہ سارے زہریلے مادے نکالے جاتے ہیں، اور ڈائلیسس کرنے کے بعد بھی ہم مختلف اس کو، پھر بھی اس کا پورا وہ صحیح طریقے سے وہ علاج اس کا ہو نہیں پاتا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کہنے کو تو ہم ان کا کوئی متبادل گردہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی ہم اگر چاہیں کوئی متبادل گردہ بنا لیں اور متبادل گردہ لگا لیں. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اس گردے کو ہم عقل کہاں سے دیں جو عقل اللہ رب العزت نے اس قدرتی گردے کو دے رکھی ہے. دیکھو نا اتنا سا گردہ ہے، کون سی چیز جسم میں سے فضلہ بنا کر باہر نکالنی اور کون سی نہیں نکالنی، کتنی مقدار میں پانی جسم سے باہر نکالنا ہے، پیشاب بنا کر کتنی نہیں نکالنا، یہ عقل صرف کس کو دی اللہ رب العزت نے؟ گردے کو دی, دیکھو تو پورا کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر لیکن انسان کی نظروں میں نہیں. کہتے ہیں ہم گردہ لگا لیں لیکن وہ کتنا پانی سب کرے گا, سارا جسم کا پانی نکال کے باہر پھینک دیا تو آدمی ختم ہو جائے. زہریلے مادے نکالنے ہیں, کون سا زہریلا مادہ نکالنا ہے کون سا نہیں نکالنا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی گردے سے کام لیا ہوا. ہم تو مزے سے انسان زندگی گزارتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. کہتے ہیں اس لیے کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. آنکھیں ہیں, ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں, ایسی ایسی نعمتیں ہیں. میرے والد صاحب کا بھی آنکھ کا آپریشن ہوا پچھلے دنوں, کئی آپریشن ہوئے ان کے سرسے میں, تو اس وقت ان چیزوں کو دیکھا ہم تو واقعی یعنی انسان کو اپنا رونا بھی آتا ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے, اتنا ناشکرا ہے کہ شاید کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی شکر کرنے کی, کسی ایک نعمت کو بھی شکر کر دے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی آنکھ کا پردہ اکھڑ گیا, ریٹینا ڈیٹیچ ہو گیا. اچھا جی وہ کیا ہے کہ وہ اخبار جو اخبار ہوتا ہے بالکل پتلے کاغذ پر, اس اخبار کو آپ 10 مرتبہ مزید اور پتلا کریں, جو اتنی باریک جھلی ہو جاتی ہے جو انسانی آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی. یہ ہے روشنی کا پردہ جو انسان کی آنکھ کے اوپر یوں پیچھے چپکا ہوا ہے. اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے انسان کی آنکھ کے اندر روشنی نہیں رہتی. یعنی یوں کہا جائے بلا مغالا تو پھونک مارو تو پردہ پھٹ جائے, ایسا پردہ ہر انسان کی آنکھ میں اللہ رب العزت نے لگا رکھا, جو اتنا باریک ہے اس کے اندر جو ٹانکے لگائے جاتے ہیں وہ انسانی آنکھوں سے دیکھے نہیں جاتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک ایک نعمتوں کو اگر آپ اٹھا لیں اللہ رب العزت کی, ہاتھوں کی, ٹانگوں کی, جسم کی, گردوں کی, انسان کی عقل حیران ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا کارخانہ دیا, کس طرح انسان کھاتا ہے, کس طرح پیتا ہے, کس طرح چلتا ہے, کس طرح سوتا ہے, کس طرح استعمال کرتا ہے. تو جب آپ ان بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھیں جو ایمان والے نہیں ہوتے, اب آپ جب بڑے بڑے سائنسی تحقیقات پر کام کرنے والوں کو دیکھیں جو بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا صبح شام مشاہدہ کرتے ہیں کہ خلا ہے, آسمان ہے, ان کائنات ہیں, ان کے نظام ہیں, اور مختلف لائنوں پر ریسرچ کرنے والے لوگ, انہوں نے دنیا کا ہر علم حاصل کر لیا, نہیں پہچانے تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچان سکے کہ اس سارے کائنات کا خالق کون ہے, سارے کائنات کا مالک کون ہے. یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی, اتنی عقل اتنی فہم خود بخود آ گئی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا متبادل تیار کرنے کے لیے فیکٹریوں کی فیکٹریاں لگیں تو ان کا کوئی متبادل کوئی بنتا ہے؟ وہ بھی جس طرح کا بنتا ہے آپ جانتے ہیں کس طرح کا بنتا ہے. ان کا متبادل کوئی بنا کر تو دیکھیں کہ متبادل کیا ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے. آنکھ کیا متبادل بنا لیا انسان نے, ٹانگے کیا متبادل بنا لیا انسان نے, اور جو متبادل لگتا ہے وہ کس حد تک اوریجنل ہوتا ہے, کس حد تک انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا کوئی. تو دیکھیے اللہ کی قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ یہ لوگ جو نہیں دیکھ پا رہے, آسمانوں پہ کام کر رہے ہیں, خلاؤں میں جا رہے ہیں, سمندر کی تہ کے اندر جا جا کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خدا کی مخلوقیں پل رہی ہیں, کیسے خدا کی جتنی مخلوق وہ ہے جو سمندر میں پل رہی ہے, اللہ کی مخلوق ہے جن کو ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا, پل رہی ہے, ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے, ان کو بھی وہ پال رہا ہے, ان کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. سب کچھ پڑھ لیا, سب کچھ جان لیا, لیکن اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا ایک خالق ہے, مالک ہے, اس کو نہیں انسان پہچان پایا. تو بتائیے اس تعلیم نے انسان کو کیا دیا؟ کوئی ملا انسان کو تعلیم سے؟ کچھ نہیں, سوائے اس کے کوئی تعویل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے کر دیے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو بعض اوقات حق بات کے قبول کرنے سے روک دیتی ہے, اتنی بڑی. چنانچہ اس کا تجربہ آپ یوں کر کے دیکھو کہ بعض اوقات جب انسان زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے یا زیادہ گندے کاموں کے اندر لگنے لگتا ہے تو دل نماز سے اچاٹ ہونے لگتا ہے, دل تلاوت کلام پاک سے اچاٹ ہونے لگتا ہے, الٹے سیدھے شیطانی خیالات دلوں کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ گناہ ہوتے ہیں, یہ مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ تو ہوتا ہی. تو اللہ رب اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ایمان قبول کرنے کی، اور ان کو وہ باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں، جو حدیث شریف میں لکھی ہیں. ان کا کوئی نیک عمل ہوگا، ان کے کوئی اچھے اعمال ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا آپ کا ان کے سامنے قرآن کا پڑھنا یہ ان کے سامنے بوجھ ڈال دیتا ہے کانوں میں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو قبول نہیں کرتے. قرآن کریم نے اس طرح فرمایا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح مانتے ہیں اور قرآن پاک کے برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آپ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. انسان کو اپنا بیٹا ہزاروں کے مجموع میں نظر آ جائے گا، انسان اپنے بچے کو پہچان لے گا، یہ میرا بچہ ہے. فرماتے اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے اللہ کی بات، ہم نے نہیں ماننا. وہ جو ضد اور ہٹ دھرمی ہے، وہ ہٹ دھرمی ان کو نہیں قبول کرنے دیتی حق بات. پہلے بھی کافر لوگ جو باتیں کہتے تھے، آگے کلام پاک نے دوبارہ ان کا یہ تذکرہ کیا ہے، پہلے بھی یہ کہتے تھے کفار، آج بھی کفار یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی مذہب پر پایا، ہم تو نہیں اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑتے. قرآن کریم نے ان کو یہی کہا کہ اگرچہ تمہارے آبا و اجداد سرفرے کیوں نہ ہوں، اگرچہ تمہارا آبا و اجداد پاگل کیوں نہ ہوں، وہ کوئی حق اچھا کام نہ کریں، تب بھی تم ان کی بات ہی مانتے رہو گے. مطلب یہ ہے کہ میری آسمانی کتاب ہے، میرے میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، اس نبی نے تمہارے سامنے دین کو بیان کیا، تم اپنی ہٹ دھرمی چھوڑو، اللہ کے حکم کو مانو. یہ کیا کہ تم اپنے آبا اجداد کے دین کو اور مذہب کو لے کے بیٹھے ہو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم جانتے ہیں بما یستمعون به، جس واسطے وہ سنتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر باتوں کو سنتے ہیں. وہ اذ هم نجوا، اور وہ لوگ آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کافر اور ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ جس کے کہنے پر عمل کرتے ہو وہ جادوگر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو جادو کا انسان ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں کرتا، یہ تو سب کچھ جادو بول رہا ہے. یہ ان کو فار کا ایک پرانا نعرہ تھا یا ان کا ایک پرانا نظریہ تھا، اور وہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ کی کتاب تو ہے نہیں. تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا بھائی، جب یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کتاب خود بنا لو. بھائی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یہ کہتے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا، تو تم بھی بنا لو ایک ایسے دو چار آیتیں اپنی طرف سے بنا لو، ایک بھی بنا لو. تو وہ یہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں جادوگر. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہماری طرح کھاتے کیوں ہیں، ہماری طرف چلتے کیوں ہیں، ہماری طرح پہنتے کیوں ہیں. یہ ان کا ایک پرانا وہ تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو کیوں کھاتے ہیں ہماری طریقے سے. یعنی مطلب یہ کہ ان کی صفات، ان کے اوصاف ایسے ہونے چاہیے جیسا کہ ایک عام آدمی سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں، بالکل ہٹے ہوئے ہوں، جیسے فرشتہ ہوتا، نہ کھائے نہ پیئے نہ چلے نہ بازاروں میں جائے آئے، بالکل ایک الگ زندگی گزار رہا ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا انسانوں میں سے، اور تمہاری قوم کے ایک فرد کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، تمہاری قوم کے ایک فرد کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ تم کو یہ بات پتا چلے کہ دین پر عمل کرنا عام انسان کے لیے ممکن ہے. ورنہ اگر ہم کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے تھے نبی، تو تم یہ کہتے کہ اس دین پر عمل کرنا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو دین تو فرشتوں کا کام ہے، عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم نے تمہاری طرح کے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جو تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح رہتا ہے، تمہاری طرح چلتا ہے، اس کی جسمانی خواہشات ویسی ہی ہیں جیسے عام انسان کی ہوتی ہیں. تو جب وہ دین پر عمل کر سکتا ہے، ان کے صحابہ کرام دین پر عمل کر سکتے ہیں، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دین کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے؟ آج بھی ہمارے ہاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب جو علماء کرام ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، ان کو تفریحات میں نہیں جانا چاہیے، ان کو ہنسنا بولنا نہیں چاہیے، ان کو کیا حق ہے، ان کا کام تو اللہ اللہ کرنا ہے مسجد میں بیٹھ. یاد رکھیں، یہ دین اور یہ درس ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیندار لوگ وہ ہیں جو دنیا سے کٹے ہوئے ہوں، بازاروں میں نہ جائیں، کھیلے کودے نہیں، تفریحات نہ کریں، ہنسے بولے نہیں، شوقینیاں ان کے اندر نہ ہو، وہ تو دیندار آدمی ہے، اور جس کے اندر یہ سب کچھ ہو وہ دیندار آدمی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ تصور پاپائیت کا تصور ہے، یہ کرسچینٹی کا تصور ہے، یہ جیوشزم کا تصور ہے، یہ ہندوازم کا تصور ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان کے ہاں کا اصول یہ ہے کہ جو دیندار ہے وہ اپنی ہر ادا سے وہ دیندار ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. چنانچہ آپ ان کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں، اگر کسی نے دیکھا ہوگا، عجیب گیرو رنگ کے کپڑے کلر کا ان کا کپڑا ہوتا ہے، اورنج سے کلر کا، بڑے بیتوکا قسم کا، جیسا ہم لوگ احرام باندھتے ہیں بغیر سلا، وہ تو ایک خاص حالت میں باندھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ 24 گھنٹے پوری زندگی اسی طرح رہتے ہیں، چادر لپیٹی بھی بغیر سلی، 24 گھنٹے ہمیشہ 12 مہینے گنجے رہیں گے. شادی یہ نہیں کر سکتے، تفریح میں یہ نہیں جا سکتے، اگر تفریح میں چلے جائیں گے سب لوگ مار کے بھگا دیں گے، بھاگو یہاں سے، تم کیوں تفریح کرنے آئے، تمہارا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا تفریح کرنے کا. وہ کسی پکنک اسپاٹ پر چلے جائیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تم پکنک اسپاٹ پہ کیوں آئے بھائی؟ یاد رکھیں، یہ تو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے نا کہ مذہبی لوگ، دیندار لوگ، یہ گھومنے کیوں چلے گئے، یہ ہزبول کیوں رہے ہیں، یہ اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ تفریحات میں کیوں پھر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں تصور وہاں سے آیا، ہندوازم سے، بدھزم سے، کرسچینٹی سے. اس لیے ہم لوگ اپنے ان مذہبی لوگوں کو کہتے، دیکھو بھائی یہ مذہبی ہو کر یہاں سمندر پہ گھوم رہا، یہ مذہبی ہو کر فلانے تفریح گاہ پہ آیا ہوا ہے، کیا جرم کر لیا اس نے آ گیا؟ باسن میں انسان ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا، اس دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے کام کو کر کر دکھلایا، شادیاں بھی کر کے دکھلائی، تجارت بھی کر کر دکھلائی، ملازمت بھی کر کر دکھلائی، تفریح بھی کر کر دکھلائی، سفر بھی کر کر دکھلایا، سیاست بھی کر کر دکھلائی، ہنسے بولے بھی، تفریحات بھی کی. ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے، ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. اگر عورت کو باہر نکالنا ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ساتھ بیویوں کو ساتھ نہ لے کر چلتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سفر میں ساتھ ہوتی تھی. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمارے ہاں کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ عورتوں کو گھوٹ کے رکھ دو گھروں کے اندر، ان کو جھانکنے ہی نہ دو باہر. یاد رکھیں، ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ اگر ہم کوئی دو قدم آگے بڑھائیں گے ہم کوئی دینداری کا کام نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے، اور سفر میں بھی لے جاتے تھے، گھماتے پھراتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک جو شریعت کے حکم احکامات تھے ان کی پیروی پوری تھی، کہ پردہ ہے تو پردہ ہے، اور جو حکم ہے شریعت کا کہ نامحرم کے ساتھ سفر نہیں ہوگا وہ حکم ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ ازواج مطہرات کو رکھا. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاتی تھی مسجد نبوی کے، آپ کا گھر جو تھا حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا، مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا، بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا. تو فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، اور حبشی لوگ کچھ جنگی کرتب دکھاتے تھے، نیزہ بازی کی مشق دکھاتے تھے، میں وہ دیکھنے جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر سر رکھ کی طرف سے ادھر سر سر رکھ کر میں دیکھتی تھی، وہ حربی لوگ کرتب دکھا رہے ہوتے تھے، ان کا تماشا دیکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور آپ مجھ کو وہ تماشا جو ہوتا تھا حربیوں کا، حبشیوں کا، وہ مجھے دکھاتے رہتے تھے. فرماتے تھے کہ آپ تو اس کو دیکھ کر دل بھر جاتا تھا کیونکہ آپ کے لیے تو اس کے اندر کوئی دلچسپی کی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن فرماتی ہیں کہ میں بہت کم عمر تھی جب میری شادی ہو کر آئی ہوں، تو آپ اندازہ کرو، وہ فرماتی ہیں کہ آپ اندازہ کرو کہ ایک نوجوان لڑکی ان کرتب کو دیکھنے کے لیے کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی، یعنی بہت دیر تک کھڑی رہی ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے ان کے لیے اور ان کو وہ تماشے دکھاتے رہے. اس جگہ محدثین نے استدلال کیا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیویوں کو لے کر کسی تفریح میں چلا جائے اور وہاں اس کو تفریح کروائے جو جائز حدود کے اندر ہو، تو اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہاں حدود جائز ہونی چاہیے، ناجائز حدود نہیں ہونی چاہیے. آتا ہے روایات کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک گھاٹی میں سے گزرے، وہاں کوئی دوسرا ایسا نامحرم نہیں تھا سفر کے دوران، پوچھا کہ عائشہ تم میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو گی؟ تو فرمانے لگی کہ ہاں میں کروں گی. اب دوڑ کا مقابلہ ہو رہا، اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس گھاٹی میں دوڑ کا مقابلہ ہوا. فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی کیونکہ میرا بدن ہلکا تھا، بھاری بھرکم نہیں تھی. اگلی مرتبہ پھر بات آئی گئی ہوگی، پھر کبھی اور سفر پہ ہم گئے، فرمانے لگی، پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرو گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہ ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو میرا بدن بھاری ہو چکا تھا اس لیے میں ہار گئی اور آپ جیت گئے. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھو، کہنے کو تو اللہ کے نبی کو بہت کام ہے، کوئی کم کام ہے اللہ کے نبی کے، لیکن یہاں وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی حقوق العباد ہے. جہاں عبادت، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، وہاں آپ اپنی بیوی کو وقت دے رہے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل تفریح کر رہے ہو، حقوق العباد ہیں، یہ بھی ثواب ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو یہ سمجھنا کہ صاحب اب ہم دیندار ہو گئے، اب عورتیں تو گھر کے اندر مقفل ہو گئی، اب وہ باہر نہیں جھانک سکتی، وہ کوئی اور مخلوق بن گئی، یہ بالکل جاہلانہ تصور، یہ سنت کا تصور نہیں. سنت کا تصور یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ موقع ہوا ان کو بھی تفریح میں لے کر گئے، ان کو بھی دکھایا، ان کو بھی گھمایا. رات کو حدیث بخاری شریف کے اندر آتا ہے لمبا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مروی ہے اس واقعے کی، کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں تم کو کہانی سناتا ہوں. اب دیکھو کہانی جو ہے کہانی ہوتی ہے نا جی، جیسے ہمارے ہم بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں کہانی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بچے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف آتی ہے، 11 عورتوں کی کہانیاں سنائی کہ 11 عورتیں ایک مرتبہ جمع ہوئیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے شوہروں کے قصے سنائے، کہانی ہے اور وہ آپ اور بڑی فصیح و بلیغ کہانیاں ہیں. آپ نے وہ کہانیاں سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہانیوں کو روایت کیا، زبردست کہانیاں ہیں. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ گھریلو زندگی ہے، اور یہ گھریلو زندگی اسی طرح ہے جیسا کہ ایک انسان کی نیچر ہے، ایک انسان کی طبیعت ہے، ایک انسان کی خواہش ہے. ایسی دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی گھریلو زندگی جو ہے وہ بالکل آسمانی زندگی بن گئی جس کے اندر ہنسنے بولنے کا کوئی رواج نہیں رہا، یا آپ ہیں تو آپ اس کو دین سے باہر سمجھو، نہیں یہ بات نہیں. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی بیوی بچوں کو وقت دیتا ہے، کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے، کوئی انسان اگر اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے، ان کے ساتھ ہنستا ہے، ان کے ساتھ بولتا ہے، ان کو تفریح کرواتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، یہ بھی عبادت کا اندر داخل ہے کیونکہ یہ حقوق العباد ہے اور افضل الحقوق ہیں، افضل حقوق ہیں. افضل کہ آپ اپنے سب سے قریب انسان کا کون ہے؟ اپنی اولاد ہی تو ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچہ، اور کون ہے انسان کا سب سے قریبی؟ ان کے حقوق کا اتنا پاس کیا جائے کہ واقعتاً آپ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی جو ان کا حق تھا میں نے ادا کیا، یہ افضل حقوق ہیں اور یہ حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے، اور یہی اسلام کی شان ہے، یہی اسلام کا امتیاز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بھی یہی ہے کہ میں نے جیسا آپ کو واقعات سنائے اس طریقے کے واقعات پیش آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ہاں ہونے چاہیے جائز حدود کے اندر، ناجائز حدود کے اندر نہ ہو. یہی امتیاز ہے، یہی اعتدال ہے، یہی اعتدال جب ہوتا ہے یہ اسلام کی شان ہے. حد سے زیادہ انتہا پہ جانا اور حد سے زیادہ نیچے چلے جانا، جو سنت سے یا تو آپ اوپر چلے جائیں یا سنت سے آپ نیچے چلے جائیں، یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جتنا سنت ہے اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرو گے بے دینی پھیلے گی، سنت ہے اس سے نیچے چلے جاؤ گے تو بے دینی پھیلے گی. یاد رکھیں ایک مشہور مغربی مفکر ہیں، آئنسٹائن کا جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی اس کی ضد کو پیدا کرتی ہے. جملہ بڑا یاد رکھنے کا ہے، ہر چیز کی زیادتی اس کی ضد کو پیدا کرتی ہے. دین میں زیادتی ہوگی، زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ دین کے اندر بینچ مارک کیا ہے، اعتدال کیا ہے؟ سنت. سنت سے آگے بڑھو گے تو بے دینی پھیلے گی، یاد رکھیے. دین کے اندر غلو، اس کو کہتے ہیں دین کے اندر غلو کا ہونا. غلو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالبہ سنت نے بھی نہیں کیا آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت نہیں ہے، آپ ان سے بھی چار ہاتھ آگے چل رہے ہو، غلو ہے. غلو کو دیکھ کر کوئی دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، کوئی دین کی طرف نہیں آتا. غلو، آپ اس سنت سے نیچے چلے جاؤ. نیچے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سنت مطالبہ کر رہے ہیں یہاں تک آؤ، وہاں تک بھی نہیں جا رہے تو بھی بے دینی ہے، اپنی طرف سے آپ عمل کر رہے ہیں. اصل راہ اعتدال کیا ہے؟ سنت. اصل راہ اعتدال سنت. چنانچہ وہ تمام گھرانے یا وہ تمام افراد جو اپنے گھروں میں زیادہ سختیاں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اور وہ سختی کرتے ہیں جو سنت کا مطالبہ نہیں ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کی آئندہ نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، اٹھا کر دیکھ لیں آپ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. جن لوگوں نے دین کے معاملے میں راہ اعتدال کو اپنایا ان کی نسل میں دین باقی رہتا ہے، کیونکہ اعتدال جو ہے، اعتدال کے ساتھ دینداری، یہ قابل برداشت ہے. جن لوگوں نے سنت تک بھی نہیں پہنچے، سنت سے پیچھے پیچھے رہے اور سنت کی طرف آنے کی بھی کوشش نہیں کی، ماں باپ بھی بے دینی پھیلتی. جہاں دین باقی رہتا ہے وہ ہے اعتدال کا راستہ. اور اعتدال کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ اعتدال کی تعریف کیا ہے، اعتدال سنت ہے. جو سنت ہے وہ اعتدال. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، نسلوں کے اندر دین چلے گا. لیکن جہاں کہیں ہم اعتدال سے ہٹتے ہیں، جہاں کہیں غلو کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں کہیں ہم اعتدال سے باہر جانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہاں اگلی نسلیں دور ہونے لگ جاتی ہیں. بہت اس کی ایک مثال نہیں، لا تعداد اس کی مثالیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی سنت سے نہیں ہٹنا چاہیے، کبھی راہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے. دین کے اندر لچک ہوتی ہے، دین کے معاملات کے اندر لچک ہے، اور لچک کا راستہ اور لچک کی مقدار بھی ہم کو سنت ہی متعین کر کر دیتی ہے کہ لچک کتنی ہونی چاہیے. اپنی ذہن سے نہیں مقرر کریں گے کہ یہ لچک ہے، نہیں، سنت. سنت نے لچک دی ہے. وہ کتنی سنت نے لچک دی ہے یہ آپ کو مفتی بتلائیں گے کہ کہاں کہاں لچک ہے کہاں نہیں. اس لیے اگر آپ ایک چیز اپنے ذہن سے سوچو اور ایک چیز کسی مفتی اور عالم سے پوچھو جو باقاعدہ مفتی ہے، دونوں کے جواب میں، دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، دونوں کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو بزرگوں کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اہل اللہ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اور اس کے انداز مختلف ہیں. اسی لیے جو لوگ علماء سے، مفتیوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ راہ اعتدال پر رہتے ہیں، ہمیشہ راہ اعتدال پر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہمیشہ سنت میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بزرگان دین ہمیشہ راہ اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مثال یہ فٹ کرتے ہیں کہ ان کا بنائی ہوئی چیز در حقیقت یہ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا کہ نہیں، کوئی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبی ہیں، اور ان کی تمام تعلیمات اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ انسان در حقیقت جب حق بات کو سنتا ہے، حق بات پر عمل کرتا ہے، حق بات کو قبول کرتا ہے، یہ اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو حق چیز کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. ورنہ انسان سرکشی کرے تو دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بڑے بڑے سائنسدانوں کی بات بتائی، سب کچھ ہے، سارا علم ہے، لیکن نہیں پہچان سکے. کائنات کو تو پہچان رہے ہیں، خالق کو نہیں پہچان سکے، مالک کو نہیں پہچان سکے کہ مالک کون ہے. تو بیکار، انسان گویا کہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، دیکھو کیسے اللہ تعالی مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. فضلوا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبيلا، اور اب ان کو سیدھے راستے پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کے احکامات کو سنتے نہیں، اللہ کو احکامات کو مانتے نہیں، وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سیدھے طرف آنے کا موقع بھی نہیں ملتا. گمراہ کون لوگ ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ گمراہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، نہ ان کو ایمان کی توفیق ہوئی، وہ تو ہیں گمراہ. اللہ بچائے، اللہ بچائے، بعض اوقات انسان حالت ایمان میں بھی بھٹک جاتا ہے، ایمان والا مومن ہو کر بھی بھٹک جاتا ہے. اور اکثر وہاں معاملات پیش آتے ہیں کہ جب انسان مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں اپنی ذاتی رائے پر بھروسہ کرتا ہے، وہاں وہ بھٹکتا ہے. مثال کے طور پہ تو مرحلہ آ گیا، بہت سارے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا تیس مار خان قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کہتے نہیں بھائی ہر چیز خود غور کرو، خود سوچو. یاد رکھیں، خود انسان کیا سوچے گا مجھے بتائیں؟ نفس بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی، شیطان ہمارے ساتھ چپکا ہوا، جس انسان کی اپنی خواہشات ہمارے ساتھ لگی ہوئی، ہم کیا فیصلہ صحیح کریں گے، کیا غلط کریں گے؟ آج کا شوق ہے اور وہ کل کا شوق انسان کو خود برا معلوم ہونے لگتا ہے، کل کے شوق ہمیں آج برے معلوم ہوتے ہیں، اور آج کے شوق ہمیں آئندہ برا معلوم ہوگا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا اکبر الہ آبادی کا، کہ اکبر الہ آبادی کے ایک بیٹے تھے، وہ بیٹے جو تھے وہ لائر بن گئے. لائر بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں انگلستان پڑھنے کے لیے، انگلینڈ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. انگلینڈ پڑھنے کے لیے جانے لگے تو باپ نے بڑا روکا کہ بھائی ایک ہی بیٹا ہے، اب وہی انگلینڈ پڑھ کر پڑھنے چلا جائے گا تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. بڑا سمجھایا، بڑا بجھایا کہ بیٹا تم یہیں رہ کے پڑھ لو، یہاں پر بھی ہندوستان میں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، اس وقت تک پاکستان نہیں بنا تھا، یہاں پڑھ لو بیٹا. انہیں ایک نہیں سنی، اور البتہ بیٹے نے جانے سے پہلے فرمائش کی کہ بیٹا، ابا سے کہا کہ مجھے ایک چیز کا شوق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک گیند چاہیے جس گیند کے اوپر گھوڑا بنا ہو، بال ہو، اس بال کے اوپر گھوڑا بنا ہو. باپ نے سوچا کہ چلو بھی بیٹا انگلینڈ جا رہا ہے، اس کا شوق پورا کر دوں. اب ڈھونڈا 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 اس گیند کو، وہ گیند ہی نہ مل کے دے اس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا، سارا جہان چھان مارا نہیں ملی، یہاں تک کہ بیٹا انگلینڈ چلا گیا اور چلا گیا. اب جب وہ انگلینڈ کیا گیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کر کے وہیں کسی گوری میم سے شادی بھی کر لی اور وہیں کا ہو گیا، اور لا کی اعلی ڈگری بارٹ لا اور کیا کیا اس نے پڑھا لیا. پیچھے کہیں باپ کو، اگرچہ اس بات کو بہت پرانی ہو گئی، تو ایک ایسی گیند مل گئی جس گیند کے اوپر گھوڑا بنا ہوا تھا. باپ نے وہ گیند خریدا اور اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی حفاظت سے کہ کبھی بیٹا ملے گا تو اس کو دے دوں گا، بیٹا تیرے پرانا شوق تھا، لو میں نے خرید کر رکھ لیا. بہت کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد شادی بھی ہو گئی، وہاں سے بیٹے نے ایک دن لکھا کہ ابا جان میں آ رہا ہوں واپس ہندوستان. تو وہ واپس آئے، واپس جب آنے لگے تو والد نے اس ان کی فیلڈ کے بڑے بڑے لوگوں کو اور شاعروں کو اور بڑے بڑے ادیبوں کو، دانشوروں کو کھانے پہ جمع کیا، اور لائرز جمع کیے بڑے بڑے جو کہ ان کی فیلڈ کے لوگ تھے، اور ان کے اعزاز میں ایک ڈنر رکھا. تو جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو باپ نے وہ بال نکال کر دی بیٹے کو کہ بیٹا تمہارا ایک شوق تھا جب تم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ شوق یہ تھا کہ گیند مجھے ایک ایسی چاہیے جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا، وہ تمہارے سامنے تو مجھ کو ملی نہیں لیکن مجھے پیچھے مل گئی تھی، وہ میں تمہیں بال دینا چاہتا ہوں سب کے سامنے. اب بیٹا بڑا شرمایا کہ یہ بچپن کا شوق، پرانا شوق، اور اب اس بڑھاپے میں، ادھیڑ عمری میں آ کے مجھے والد سب کے سامنے دیں گے، مجھے کتنی شرمندگی ہوگی. اب بیٹے نے اشارہ بھی کیا باپ کو، باپ نے کہا نہیں، تمہارا ایک شوق تھا پرانا، میں اس شوق کو یہاں پورا کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے. بیٹے نے بہت منع کیا کہ ابا جان بس اب وہ پرانی بات ہو گئی، وہ شوق بھی ختم ہو گیا. تو باپ نے کہا کہ نہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو میں تم کو یہ گیند دے رہا ہوں جس پر گھوڑا بنا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کل کا شوق تمہیں آج سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے، کل کا شوق تمہیں آج سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے، اس زندگی میں کوئی ایسا شوق مت پال لینا جب کل تم کو سارے جہان کے سامنے رسوا کرتا پھر، اس زندگی میں کوئی ایسا روگ اور شوق مت پال لینا جو کل ساری مخلوق کے سامنے تم کو اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرے. تو یہ باپ نے ایک چھوٹی سی مثال کو بچے کو کیا درس دیا. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بعض شوق ایسے پال لیتے ہیں، بعض ایسی عادتیں پال لیتے ہیں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو جائے. اور اس وقت تو آج 100 بیٹھے ہوں گے تو کل پتہ نہیں کتنے کروڑ اور اربوں انسانوں کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. تو اس کا جملہ بڑا عجیب تھا اکبر الہ‌آبادی کا کہ بیٹا اپنی زندگی میں کل کا شوق تم کو آج رسوا کر رہا ہے، کہیں اس زندگی میں ایسا روگ نہ پال لینا جو کل تم کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کرتا پھر. تو بات یہی ہے کہ ہم بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے باعث شرم ہوتے ہیں. تو انسان کا تو شوق یہ تو انسان کو رسوا کر دیتا ہے بعض اوقات نہیں کرتا. راہ اعتدال کہاں ہے؟ راہ اعتدال وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے بڑوں کو بڑا بنا کر چلتا ہے، وہ ہے راہ اعتدال. اس لیے جو میں بات عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے اس حوالے سے کہ انسان سب سے زیادہ جو بھٹکتا ہے وہ بھٹکتا اس وقت ہے جب انسان اپنے دماغ کے اوپر بھروسہ کر کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، وہاں بھٹکتا ہے آدمی. یہ جو طریقہ ہے ہمارے اکابرین کا، بزرگوں کا، اور یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیعت فرمائی کس کے ہاتھ پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تابعین نے، تابعین کے ہاتھ پر تبع تابعین نے، ان کے بعد نیچے کا سلسلہ کیا ہوتا تھا. حالانکہ یہ جو صحابہ کرام تھے ایک سے ایک بڑا ذہین، ایک سے ایک بڑا فاضل، ایک سے ایک بڑا لائق تھے، لیکن سارے فیصلے کس کے ساتھ کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرتے اعلان کر دیتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر کہ بھائی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے خلاف یاد ہو تو برائے کرم بتا دو. تو کوئی کھڑا ہو کر کہتا کہ نہیں آپ کا یہ فیصلہ، میں نے سنا کہ آپ کا یہ فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہے، تو بڑے خوش ہوتے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے ایک مسئلہ پوچھا مہر کے بارے میں، لمبا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا. ایک مہینے تک غور و فکر کیا. ہم لوگ تو فن دھڑلے سے ایک دوسرے کو مسئلے بتا دیتے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مہینہ غور کیا اور پھر عورت کو جا کر فرمایا کہ تم کو جو ہے مہر مثل ملے گا. ایک لمبا واقعہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم کو مہر مثل ملے گا، لا وقص ولا شطط، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے جو فیصلہ بیان بتایا اور مسئلہ بتلایا بالکل ایسا ہی مسئلہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ روایات میں لکھا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی اتنا خوش نہیں ان کو دیکھا گیا. خوش اس بات پر تھے کہ میرا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہو گیا. تو ان حضرات کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے معاملات میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اپنا کسی کو بڑا بنا کر چلتے تھے، کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا تھا. خود میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک میرے بزرگ زندہ رہے، میرے اساتذہ زندہ رہے، میں ہر معاملے میں مشورہ اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ سے کرتا تھا، ہر معاملے میں، دینی ہو یا دنیاوی. فرمانے لگے کہ جب میرے بزرگوں کا، میرے اساتذہ اکرام کا انتقال ہو گیا تو پھر میں اپنے ہم عصروں کے ساتھ مشورے کرتا تھا، اپنے ہم عمر لوگوں سے مشورے کرتا تھا اور ان کے مشورے سے میں عمل کرتا تھا، دینی معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی. فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمر، بڑی عمر عطا فرمائی تھی. فرمانے لگے جب میرے اب ہم عمر ساتھی بھی ختم ہو گئے یا دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور میرا ان سے رابطہ مشکل ہو گیا، تو میں اپنے معاملات میں مشورہ اپنے شاگردوں سے اور اپنی اولاد سے کرتا ہوں، اپنے چھوٹوں سے کرتا ہوں. لیکن فرماتے تھے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا. چنانچہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ جو کسی کو بڑا نہیں بناتا پھر اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان اس کا بڑا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اپنے معاملات میں، دینی معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اپنا کسی کو بڑا بنا کر چلو، اپنا کسی سے مشورہ مان کر چلو. میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا اس آیت کے ذیل میں کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہ کیوں ہوئے؟ من مانے فیصلے کرنے سے گمراہ ہوئے، جو دماغ میں آ گیا فیصلہ کر ڈالا. عموماً آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے، عموماً ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو لوگ زندگی میں غلط فیصلے بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت کا تو ہوگا سو ہوگا، دنیا کے اندر بھی ماں باپ کا ستانا روایات میں آتا ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں ماں باپ کے نافرمانوں کو. روایات میں آتا ہے کہ جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شب قدر میں بھی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. تو ایک تو یہ، دوسرا وہ لوگ جو کہ منمانے فیصلے کرتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، اپنی چلاتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے وہی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض زندگی کے فیصلے بڑے نازک ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ ایک مرتبہ کر لیں آپ پلٹ ہی نہیں سکتے. جیسے شادی ہو گئی غلط جگہ کے اوپر، ہے نا جی، اب کہاں سے پلٹ لو گے آپ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی اور تجارت ہے، ملازمت ہے، پلٹنے کا راستے نہیں انسان کو ملتے. تو ایسے موقع کے اوپر وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جو منمانے فیصلے کرتے ہیں، کوئی کسی کو بڑا نہیں بناتے. تو ان کفار کا بھی حال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے گمراہ ہوئے کہ اپنے بڑوں کی سنی نہیں، اللہ کی سنی نہیں، رسول کی سنی نہیں، اور اپنے مسئلے کے اوپر چلتے رہے، خود بھی گمراہ ہو گئے، اب ان کو پلٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ تو کافروں کا حال ہے. مسلمانوں کے بھی اندر بھی جو گمراہ آپ کو فرقے نظر آئیں گے، مسلمانوں میں بھی جو عموماً لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ غلط راستوں کے اوپر چل رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو منمانی سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہو کہ بھائی کسی سے پوچھ لو. جی ہم تو کسی سے نہیں پوچھتے، ہم نہیں مولویوں کے چکر میں پڑتے. تو بھائی ٹھیک ہے، جب ان کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر انسان شیطان کے چکر میں پڑے گا، اور وہی شیطانی کے چکر میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کوئی جوئے میں لگا ہوگا، کوئی سود میں لگا ہوگا، کوئی رشوت میں لگا ہوگا، کوئی کسی چکر میں، کوئی کسی چکر میں. تو یہ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہی انسان کو بعض اوقات سیدھے، یہی انسان کو ایسے راستے پر لے جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہوتا، وہ کوئی برا نہیں ہو رہا ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی کو فرمایا کہ انظر، آپ دیکھو، کئی فضر ابو لکل امثالا، وہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلو، وہ لوگ بہ کے پھرتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب ان لوگوں کے پاس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اب ان کے پوکو پلٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں نظر آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. یہ ایک عقیدہ ہے، اور کفار کو ہمیشہ اس عقیدے کے اوپر اعتراض رہا. یہ یوں کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہڈیاں بن جائیں گے، ورفاتا، اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے آخرت میں، خلقا جدیدا، نئی پیدائش ہوگی ہماری. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، کہ ہم مسلمان، اسلام کا عقیدہ یہی ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس نظریے، اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. یہ ایک عقیدہ متعین بات ہے کہ انسان کی دوبارہ باعث بعد الموت، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. کافر یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. یہ جو ہندو لوگ آج اپنی راکھ، وہ اپنی اس کو کیا کہتے ہیں، میت کو یہ آگ لگاتے ہیں، اپنی مرد چتا کو آگ لگاتے ہیں، تو یہ جو آگ لگاتے ہیں اور یہ جو راک کو بکھیر دیتے ہیں، یہی تو ان کا نظریہ ہے کہ ہماری جب راک بکھیر دی جائے گی ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو بکھیرنے والے؟ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا؟ جو اللہ تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں آج بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے راک کو جمع کرنا کیا مشکل کام ہے؟ قل کونوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کونوا حجارتا او حدیدا، چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، تم کو اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، تمہارے بس میں کیا ہے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ وہ ہے جو ہندوؤں کا جواب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا تمہارے دل میں کوئی مشکل سے مشکل صورت تمہارے ذہن میں آئے، کہ میں یوں بن جاؤں تو میں بن جاؤں گا دوبارہ زندہ ہونے سے. ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم راکھ بن گئے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے تو ہم دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, زندہ نہیں ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا, ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے, اور خلقا مما یجبر فی صدورکم, جب کوئی خلقت ایسی مشکل سے مشکل اپنے دل میں سوچ لو جو تمہارے ذہن میں ناممکن ہو وہ بھی سوچ لو اور ویسے بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے, تم کہاں سے بچ جاؤ گے. فسیقولون من یعیدنا, ان قریب وہ کہیں گے کہ من یعیدنا, ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں سے کہہ دو, الذی فطرکم اول مرہ, جس ذات نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہی ذات تم کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گی. ہم جو پیدا ہوئے آج دنیا میں بیٹھے ہیں, ہماری کیا حیثیت تھی پہلے, ہمیں ہمارا کون سا وجود تھا, ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا, اللہ رب العزت نے ہمیں وجود دیا, تو اب مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی صورت سوچ لو, تم راکھ بننے کی سوچ لو, تم پانی بن کر بہ جانے کی سوچ لو, تم ہوا بن کر اڑ جانے کی سوچ لو, لیکن جس ذات نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہی ذات تم کو دوبارہ پیدا کرے گی, تم کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی, جو کرو گے دنیا میں تمہیں تو بھگتنا ہے, بچ نہیں سکتے تم. فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ اپنے سروں کو گھما گھما کر پوچھیں گے, اتراتے ہوئے پوچھیں گے, اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ انسان کو اللہ رب العزت آخرت میں دوبارہ پیدا کریں گے, تو بتاؤ وہ آخرت کب آئے گی. اگر تم کہتے ہو کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ, بتاؤ وہ دنیا آخرت کب آئے گی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دو, ایسا ان یکون قریبا, وہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے, پریشان مت ہو, مطالبہ مت کرو, وہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہیں, اور دونوں انگلیوں صاحب نے یوں اشارہ فرمایا, ایک شہادت کی انگلی اور ایک درمیان کی انگلی کو ملا کر کہا کہ میں اور قیامت یوں ہیں, اور علامات قیامت بیان فرمائی, وہ ساری پوری بھی ہوتی ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے ہوئے ایک زمانے دراز گزر گیا, 1400 سال ہو گئے, اور پتہ نہیں کب آئے گی, اب تک تو آئی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جس دن اس کی موت آ جاتی ہے, وہ تو اس کے لیے قیامت میں موت ہی تو آنی ہے نا, کسی کی اگر آج آ گئی کسی کی کل آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی, اس کو اس سے کہا مطلب کہ دنیا باقی ہے, دنیا ختم ہو گئی, اصل بات تو یہی ہے. لیکن بہرحال قیامت آئے گی, جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے, روایات کے اندر آتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے, قیامت تو آنی ہے. ہاں وقت کسی کو اللہ نے نہیں بتایا قیامت کا اور موت کا, کس کی کب آنی ہے, وقت کسی کو نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے واقعات ہمیں جو لگتے ہیں وہ بڑے فاصلے سے لگتے ہیں. کوئی علامت آئی پتا چلا اس کو تو 600 سال ہو گئے, کوئی اور علامت آئی پتا چلا اس کو 300 سال ہو گئے. یاد رکھیں دنیا کا جو وقت ہے وہ الگ ہے اور آخرت کا وقت الگ ہے. باسن ماری اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ جہاز میں ہوں یا آپ کسی بہت بلند بلڈنگ پر بیٹھے ہوں, آپ کسی کراچی کی بہت بلند بلڈنگ پر چڑھ جائیں اور کراچی کو دیکھیں تو دور دراز کا علاقہ بھی آپ کو قریب نظر آتا ہے. دور دراز کا علاقہ بھی کیا نظر آئے گا آپ کو, بالکل لگا ہوا نظر آئے گا. اور اگر آپ جہاز میں ہوں, یہ جہاز چل رہا ہو اور آپ نیچے جھانک کر دیکھیں اور آپ راستہ پہچان رہے ہوں, آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ علاقے جہاں ہم زمین پر چلتے ہوئے 1 گھنٹے میں پہنچتے تھے جہاز کے اندر شاید 1 آدھ منٹ میں پہنچ گئے. بالکل سارا شہر کراچی آپ کو جڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے معاملہ آخرت کا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں فاصلے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت جس طرح بات فرماتے ہیں اس کے لحاظ سے تو وہ فاصلے کچھ بھی نہیں, وہ تو سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں, بس وقفہ وقفہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, وقفے وقفے سے چل رہے ہیں, ہر چیز اپنے وقت پر پوری ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, فرمایا کہ انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا وقت جو ہے قریب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا جو سال ہوتے ہیں وہ عالم برزخ کے 1 دن کے برابر ہے. خود قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آخرت میں جو عالم برزخ کا 1 دن ہوگا وہ دنیا کے 50 سال کے مطابق برابر ہوگا. بعض جگہ پر آتا ہے 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اوقات وہ در حقیقت الگ ہیں اور آخرت کا معاملہ وہ بالکل علیحدہ. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبستم الا قلیلا. اللہ قیامت کا حال بیان کیا. یہ ساری دنیا کی زندگی سوچنے کی ہے. یہ آیت جو آگے آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یوم یدعوکم, جس دن اللہ تم کو یوم آخرت کی بات بیان فرما رہے ہیں, قیامت کے دن کی, روز حساب کی, کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے نا, اس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے ساری مخلوق کے کہ آؤ, تو ساری مخلوق دوڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی. جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, جتنے انسان پیدا ہوئے سب یوں بھاگتے ہوئے آ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, یوم یدعوکم, جس دن کے وہ تم کو پکارے گا, فتستجیبون بحمدہ, تم لوگ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے. سارے انسان کھڑے ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. وتظنون, یہ ہے سننے کی بات, یاد رکھنے کی بات. وتظنون, اور تم لوگ یہ گمان کرو گے, ان لبستم الا قلیلا, کہ تم تو دنیا میں بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے. وتظنون, اور تم لوگ یہ گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عمر 60 سال ہو گئی صاحب, ہم 80 سال کے ہو گئے, ہم 50 سال کے ہو گئے, اور دنیا میں ہم نے یہ کر لیا, دنیا میں ہم نے وہ کر لیا. جب آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت میں پہنچنے کے بعد پوری دنیا کا قیام, پوری دنیا میں رہنا, یہ ہم کو چند ساعتیں معلوم ہوگا. انسان یوں کہے گا, بعض دوسری جگہ پر آیات میں یوں آتا ہے کہ یوں کہے گا کہ اللہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے تھے. یعنی پوری دنیا کا قیام انسان کو ایک دن بھی نہیں محسوس ہوگا. اب اس دنیا کے لیے ہم کتنے حرام کام کرتے ہیں, ہے نا؟ انسان وہاں جا کر سوچے گا کہ یا اللہ میں نے اتنے سارے ناجائز کام کیے اللہ کو ناراض کرنے والے, حالانکہ دنیا میں تو ہم ٹھہرے نہیں تھے. حالانکہ یہ دنیا کا قیام انسان کو معمولی محسوس ہوگا آخرت میں. یہ دنیا میں کیا محسوس ہوگا؟ بالکل معمولی سا محسوس ہوگا دنیا کا قیام. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, جس دنیا کے پیچھے کھپے جا رہے ہیں, جس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کیے جا رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے پر کمر ہم نے باندھی ہوئی ہے, یہ پوری دنیا انسان کو ایک تماشا معلوم ہوگا آخرت کے اندر. اور افسوس کرے گا انسان کہ کاش, ہائے افسوس, یہ دنیا کی زندگی میں نے کیسے برباد کر دی. جیسا آج ہم کو افسوس ہوتا ہے, ہم میں سے پتہ نہیں کس کتنے کو ہوتا ہوگا, کہ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میرا جو پچھلا زمانہ گزرا ہے, کاش اس پچھلے زمانے میں میں یہ محنت کر لیتا تو آج میں یہ کر پر چکا ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہمیں یاد آتا ہے لوگ بچپن میں اس طرح کھیلتے تھے, بڑے ہو کر یہ کرتے رہے, اس طرح وقت ضائع کرتے تھے, اس طرح کھیلتے تھے, اس طرح باتیں کرتے تھے, کاش یہ نہ کرتے, کاش وہ نہ کرتے. یہ پوری دنیا کی زندگی انسان کو آخرت میں معلوم ہوگی کہ لو میں نے تو ساری کھیل تماشے میں اڑا دی. حضرت میرے دادا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے تھے کہ دیکھو میں بچپن میں جب کھیلتا تھا نا بچوں کے ساتھ, پتہ نہیں کھیل کا نام لیتے تھے, آج کل وہ کھیل نہیں کھیلا جاتا, نام بھی بھول گیا اس کا, تو فرماتے تھے کہ وہ جو کھیل کھیلتا تھا میں ہمیشہ کھیل میں ہار جاتا تھا اور میرے ساتھ ہی جیت جاتے تھے. تو فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو کھیل کے فرماتے تھے کھیل میں ہمیشہ پیچھے تھا تو میرے ساتھ ہی ہمیشہ جیت جاتے تھے. فرماتے تھے کہ میں اس ہارنے پہ اتنا روتا تھا کہ بہت زیادہ روتا تھا. اب فرمانے لگے آخری عمر میں فرماتے تھے کہ اب میں اپنے بچپن کے اس رونے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ دیکھو میں کیسے بیکار کام میں وقت گزارتا تھا اور اس پر روتا بھی تھا, اس کھیل کے ہارنے کے اوپر. پھر فرمانے لگے کہ آخرت میں پہنچ کر انسان اپنی دنیا کی زندگی پر اسی طرح ہنسے گا جیسے میں اب ہنستا ہوں. کہتے ہیں پوری زندگی پر انسان اسی طرح ہنسے گا جیسے میں اب ہنستا ہوں. تو بزرگوں کی تو ہر بات میں ایک سبق ہوتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم اپنے شوق کو دیکھیں, ہم اپنی محنتوں کو دیکھیں, ہم اپنی کاوشوں کو دیکھیں تو یقیناً کل ہم شرمندہ ہوں گے. کیا یقین ہم کن چکروں میں پڑ گئے, پتہ نہیں کس مصیبت میں الجھ گئے, ہمارے سامنے سے مقصد کیوں فوت ہو جاتا ہے, کیوں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس پر قائم رہنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کے ان احکامات کو پڑھتا رہے, سنتا رہے, اور بزرگوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس بیٹھے, وہ انسان کو بتاتے رہتے کہ دیکھو منزل یہ نہیں ہے جن جگہ تم الجھے ہوئے ہو, منزل دوسری ہے تمہاری, کہیں تم اپنے منزل سے نہ بھٹک جانا. اس دنیا کے چکر میں، اس پیسے کے چکر میں، دنیا کے معاملات کے چکر میں کہیں اصل منزل نظروں سے فوت ہو جائے اور جو چیز منزل نہیں ہے اس کو منزل سمجھ بیٹھو. حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض اوقات جب ہم دنیا کے کاروبار میں لگتے ہیں، دنیا کے تم مسائل میں الجھتے ہیں، تو مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے. انسان سالگرہ مناتا ہے نا، کیک کاٹتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپتے ہیں، کارڈ پر مبارکباد دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جناب کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. حضرت مفتی صاحب، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو سالگرہ، لوگ کہتے ہیں میری عمر کا ایک سال بڑھ گیا. فرماتے تھے کبھی عمر کا سال نہیں بڑھتا، عمر کا سال کم ہو گیا تمہارا، تم کس دھوکے میں پڑے ہو. یہ تو تمہارے لیے رونے کا مقام تھا کہ پہلے ایک انسان 50 سال کا تھا، اب اس کی 51ویں سالگرہ ہو رہی ہے، وہ روئے بیٹھ کر کہ میں قبر کے نزدیک پہنچ گیا ایک سال مزید. پہلے پچھلے سال میں قبر سے ایک سال دور تھا، اب میں قبر سے ایک سال کیا ہو گیا، نزدیک ہو گیا. فرماتے یہ کیک کاٹنے کا موقع ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہے کہ میں قبر سے ایک سال نزدیک آ گیا، میں نے کیا تیاری کی، میرے اوپر کتنے حقوق، کتنے فرائض، کتنے واجبات میرے ذمے میں ہیں، اس کو غور کرے. یہ بیٹھا وقت کیک کاٹ رہا ہے مطلب اور خوش ہو رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے. عمر کہاں بڑھ رہی ہے، عمر تو کم ہو رہی ہے، عمر کہاں بڑھ رہی ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ انسان کی نظروں کے دھوکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، اصل منزل کو بھول جاتے ہیں، نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتی ہے. یہ قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ مبارکہ اور ان بزرگوں کی صحبتیں یہ انسان کو ان سیدھے راستے پر رکھتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں کہ دیکھو منزل نظروں سے نہ اوجھل ہو جائے. بس اسی پر ہمیشہ اسی کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اس دعا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما. یہ دعا بہت اہمیت کے ساتھ مانگنی چاہیے، ہر اہم موقع پہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اور اپنی موت سے پہلے پہلے یا اللہ ہم سب کو اپنے ذمے کے حقوق و فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھو کسی کا اگر ہمارا قرضہ رہ گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرضہ اللہ تعالیٰ شہید کا بھی معاف نہیں فرماتے. شہید جس کے بارے میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ گرتا نہیں ہے اس کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی روح نکلتی نہیں ہے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، فرمایا قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. حدیث شریف میں فرمایا کہ یقر للشہید کل ذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا. قرضہ نمازیں ہیں اگر باقی رہ گئی، روزے ہیں اگر باقی رہ گئے، حج ہے اگر باقی رہ گیا، زکات پوری نہیں تھی تو باقی رہ گئی، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما، اور موت سے پہلے پہلے اپنے حقوق و فرائض سے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے عہدہ برانے ہونے کی توفیق عطا فرما. کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. موت سے پہلے پہلے یا اللہ اپنے ذمے کے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی فکر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا اله الا
الله لا اله الا الله. www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے صاحب بیانات.
جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف،
اب معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف
www.mehboobailahi.com